أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
اور تو سورج کو دیکھے گا اذا طلعت کہ جب وہ طلوع کرے تزاور عن کافہم ذات الیمین کہ وہ ان کے کہف سے ان کی غار سے دائیں طرف ہوتا ہے اس وقت. وَإِذَا غَرَبَتْ یعنی رستہ کترتا ہوا دائیں طرف سے چلتا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ جب وہ غروب ہوتا ہے تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ تو ان کو کاٹتا ہوا شمال کی طرف بائیں طرف چھوڑ دیتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ اس کھلے میدان میں ہیں جو ان دو کے درمیان واقع ہے. یہ جو آیت ہے یہ کافی گہری تحقیق کی محتاج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی کہاں کھڑا ہے جو دیکھ رہا ہے اور کب سورج ان علاقوں میں جہاں غاریں ہیں یہ حرکت کرتا ہے کہ کبھی دائیں طرف نکلتا ہوا دائیں طرف سے دکھائی دیتا ہے اور ڈوبتا ہوا بائیں طرف سے اور کس کو دکھائی دیتا ہے. کوئی شمال سے دیکھے گا تو کچھ اور ہوگا, جنوب سے دیکھے گا تو کچھ اور نظارہ ہوگا. کس لیٹیچیوڈ سے دیکھ رہا ہے, کس لانگیچیوڈ سے دیکھ رہا ہے, یہ سارے امور طے کیے بغیر اس آیت کی اور ان غاروں کی نشاندہی ہو نہیں سکتی. اور قرآن کریم نے جو یہ تفصیل بیان فرمائی ہے یہ بڑی گہری حکمت پر مبنی ہے. اس کا جغرافیہ بیان کر دیا گیا ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں ہی نہیں تو ان آیات کا ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا. اس سلسلے میں جو میں نے تحقیق کی اور اس کے بعد ایک کمیٹی ہے بٹھائی ماہرین کی, اس کی روح سے سب سے پہلے اس دیکھنے والے کی جگہ معین کرنا ضروری ہے. اور چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اول مخاطب ہیں اور یہ سورت مکی ہے, اس لیے مکہ ہی وہ جگہ بنتی ہے جہاں سے وہ دیکھنے والا نظر ڈالے گا اور وہ عین اکویٹر پر واقع ہے. اس لیے مکے سے یہ جگہ لازماً شمال کی طرف ہونی چاہیے. اکویٹر سے اگر دیکھیں غاروں کو تو یہ شمال کی طرف ہونی چاہیے, کیونکہ اگر جنوب کی طرف ہوں تو ان کو سورج ایسی صورت میں کہ دائیں طرف سے ابھرے اور بائیں طرف ڈوبے یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے دو باتیں قطعی ہو گئیں. ایک یہ کہ دیکھنے والا مکے میں کھڑا ہے, نمبر دو وہ اس کے شمال کی طرف غاریں ہیں اور جب وہ دیکھتا ہے تو دو رخ اس کے ہوں گے. ایک سورج کو نکلتے ہوئے دیکھے گا دائیں طرف مڑ کے اور ایک بائیں طرف مڑ کے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھے گا. نکلنے اور ڈوبنے کا کیوں ذکر ہے خصوصیت سے اور فجوہ سے کیا مراد ہے؟ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ غار کی چوڑائی مراد ہے, حالانکہ غار تو اتنے تنگ ہیں کہ ان کے لیے فجوہ کا لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا. غاریں ایک فجوہ کے اندر واقع ہوئی ہیں, یہ ہے اصل مضمون. اب جو سورج نکلنے اور غروب ہونے کے جو انداز ہیں اور جہاں سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے, اس کو جو جغرافیائی لحاظ سے نہیں سمجھتا ہو اس کے لیے یہ آج کوئی بھی معنی نہیں دے گی, کیونکہ فجوہ ہے کتنا بڑا. مکے سے کھڑے ہو کر آپ دیکھیں تو کس دائرے میں وہ غاریں ہونی چاہیے. اس کے متعلق جغرافیائی لحاظ سے یہ نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ سورج جب طلوع کرتا ہے تو وہ زمین کا رم جہاں سے ابھرتا ہے وہ زمین کا کنارہ گلائی کا، وہ زیادہ سے زیادہ ہم سے 20 میل کے فاصلے پر ہوتا ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تب بھی میں نے ہی اتنے ہی فاصلے پر مغرب میں ہوگا وہ. اور یہ جو فاصلے ہیں یہ ٹرین کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں. کچھ اگر آپ اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے تو کچھ زیادہ بڑھ جائے گا، آپ نیچے مقام پہ کھڑے ہوں گے تو کچھ کم ہو جائے گا. مگر جہاں تک مکے کا تعلق ہے اس کے دونوں طرف فلیٹ زمینیں ہیں، اس لیے وہ بہترین زاویہ ہے، زاویہ نگاہ مہیا کرتا ہے، اور زمین کی گولائی کا جو کرو ہے وہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں وہ لاکھوں میل دور سے سورج ہمیں نظر آیا ہے ابھرتا ہوا، یا زمین کے بہت دور آگے مشرق میں کہیں واقع ہوا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 20 میل ہوتا ہے ہم سے. اس لیے کہ زمین کی جو گولائی ہے یہ یوں، جب ہم اس طرف جا رہے ہیں تو پھر سورج کو دیکھیں گے، اگر سورج یہاں ہو تو زمین جب یہاں ہماری نظر یہاں تک اثر کرتی ہے، اگر یوں کھڑے ہو کے یہاں تک، یعنی تو جلدی گلائی آ گئی میرے ہاتھ کی، چلیں یہاں سے یہاں تک دیکھ رہے ہیں، تو جب تک سورج اس لائن میں نہیں آتا وہ پیچھے چھپا ہوا ہے. یہاں اگر ہم کھڑے ہوں تو سورج کا اس لائن میں اوپر آنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں. تو جب اس لائن سے اوپر ابھرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اذا طلعت، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو اس طرف اتنے ہی فاصلے پر زمین کی گولائی کا جو کہ کرو قریب ایک جیسا ہے، اتنے ہی فاصلے پر وہ غروب ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایک معین فجوہ مل گیا. وہ فجوہ یہ ہے کہ مکے سے اگر شمال کی طرف منہ کریں تو 40 میل دائیں، 20 ادھر اور 20 ادھر، 40 میل تک شمال میں نظر ڈالیں تو اس فاصلے کے اندر اندر کہیں غاریں ہونی چاہیے، اور وہ غاریں ڈیڈ سی سکرولز کی غاریں ہیں، جہاں اول طور پر عیسائیوں نے پناہ لی تھی، اور غالباً روم کی غاریں بھی اسی لائن میں آتی ہیں. میں نے نقشے رکھ کے سامنے تو ایک دفعہ تحقیق کی تھی، اب چونکہ میرے سے وقت نہیں رہا دوبارہ دیکھا نہیں غور سے، تو آئندہ پھر میں آپ کو بتا دوں گا کسی وقت. تو یہ جو مکے سے شمال کی طرف منہ طے ہو گیا اور دائیں طرف 20 میل ادھر 20 میل ادھر شمال تک چلے جائیں، جہاں بھی غاریں آئیں گی وہ غاریں ہو سکتی ہیں اگر ان پر دوسری جو تعریف ہے وہ بھی صادق آئے کہ سورج ان کے پلی طرف سے ابھرتا ہو، اور زیادہ شمال میں سورج پلی طرف سے ابھرتا ہی نہیں. اور پھر کس موسم میں یہ واقعہ ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا، سردیوں میں اور پوزیشن ہوگی، گرمیوں میں اور پوزیشن ہوگی، اور کس وقت کا ذکر چل رہا ہے. یہ معین ہو جائے تو پھر اور بھی کچھ تاریخی مسائل اس سے حل ہو جائیں گے. اس کے لیے میں نے ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی، ان کے آپس میں کافی اختلافات تھے اور ہم نے بڑی لمبی لمبی میٹنگیں کی، لیکن جو خلاصہ صحیح یاد ہے وہ تو اتنا ہی ہے، کچھ طے کرنے والی باتیں باقی تھیں تاکہ یہ وقت معین کیا جائے کہ کس زمانے میں سورج اس طرح کا بیہیو کرے گا. عین مشرق میں جب سورج ہو اس وقت یہ ممکن نہیں ہے، عین مغرب میں جب سورج ہو اس وقت یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ دو سال میں دو وقت ایسے آتے ہیں جب زمین گھومتے ہوئے ایسے مقام پہ آتی ہے کہ سورج خط استوا کے عین مشرق میں ہوتا ہے، اور ایسے مقام پہ آتی ہے جب خط استوا کے عین مغرب میں ہوتا ہے. بین ہی وہ دن ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے قبلہ سیدھا کرنا ہے تو کر لیں، کیونکہ مکے کے اوپر سورج ہوگا اس وقت فلاں وقت، اس طرف اگر رخ کرے اور سورج دکھائی دے رہا ہو تو عین 12 بجے، جب مکے کے 12 بج رہے ہوں اس کو سورج وہاں چوٹی کے اوپر کھڑا ہوتا نظر دکھائی دیتا ہے. یہ صرف سال میں دو دن ایسے ہیں جب بین ہی خطرے استوا کی کا رخ سورج کی طرف ہوتا ہے جو اس کے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو. یہ اس طرح بدلتا ہے کہ سورج اگر یہ ہے تو زمین گھوم رہی ہے اس کے ارد, اور یہاں آ کر مشرق میں چلی جاتی ہے. جب سورج زمین گھومتے گھومتے ادھر آئے گی تو سورج مشرق میں ہو جائے گا, جب گھومتے گھومتے ادھر جائے گی تو سورج مغرب میں ہو جائے گا. باقی سب وقتوں میں زاویے بنیں گے. یہ ایک پلین پر نہیں ہوتا چونکہ, اس لیے یہ مشکل میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہیں, لیکن اتنی بات قطعی ہے کہ دو وقت ضرور, سال میں دو دفعہ ضرور ایک دن ایسا چڑھتا ہے کہ سورج خطرے استوا کے گرد گھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ جو علاقے ہیں یہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے خطرے استوا کے شمال میں واقع ہیں, جنوب میں نہیں ہیں. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نگاہ جو ہے وہ زاویہ نگاہ وہ فیصلہ کرے گا, کیونکہ آپ مکے میں تھے, کہ کون کون سی جگہوں میں ہے. چنانچہ ان پہلوؤں کی پیش نظر سورج کا چڑھنا اور اترنا یہ جب طے ہو جائے تو وہ معین دن بھی طے ہو جائیں گے. غالباً آیت کا نزول انہی دنوں میں ہوا ہے جن دنوں میں یہ واقعہ اس طرح ہوتا ہے. تحقیق کے دوسرا پہلو جو باقی ہے اس میں یہ ہے, میرا جہاں تک نقطہ نگاہ ہے وہ یہ ہے کہ آیات ایسے زمانے میں نازل ہوئی ہیں جب بین ہی یہ سارا جغرافیہ اطلاق کا پا رہا تھا صورتحال پر, اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تخریج ہوں ذات جمین ذات شمال کے بعد جو یہ مضمون آئے گا کہ ان کو ہم دائیں تر وہی بات ایک اور رنگ میں دہرائی جاتی ہے, ان کو دائیں یمین میں بھی پھیلائیں گے اور ادھر شمال میں بھی پھیلائیں گے. شمال سے مراد بایاں ہاتھ ہے, زمین سے دائیں ہاتھ. تو وہ غاریں جو تنگ ہوں ان میں تقلب دائیں طرف اور بائیں طرف ممکن ہی نہیں ہے, اس لیے اس کے دو معنی بنیں گے. جہاں تک غاروں کا تعلق ہے وہ شرکن غربن پھیلی ہیں, ایک غار تو تھی نہیں اور لوگ وہی تھے جو غاریں بنانے والے تھے. اب فوزیہ شاہ کے سپرد میں نے تحقیق کی ہوئی تھی, یہ ڈیڈ سی اسکول والی, کیوں آپ نے غاریں جو دریافت کی ہیں وہ ڈیڈ سی کے شمال میں تھی نا اور شرک میں غربن پھیلی ہوئی ہیں. ہاں نارتھ میں ہے نا, نارتھ میں تو ہیں مگر وہ نارتھ میں شمال جنوبن پھیلی ہوئی ہیں یا شرک میں غربن پھیلی ہوئی ہیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ ڈیڈ سی کے کنارے کنارے ہیں, اور ڈیڈ سی کا کنارہ جو ہے شمالی اس میں شرکن غربن ہی ہوگا وہ کنارہ. تب بالکل گولائی 100% تو ناممکن ہے, لیکن اگر ڈیڈ سی یوں ہے اور یہ شمال ہے تو ڈیڈ سی کے کنارے کنارے واقع ہیں, تو ڈیڈ سی کا ساحل شمالی ساحل شرکن غربن ہی ہوگا. اس لیے آپ چیک کر لیں دوبارہ, کیونکہ جو استنباط ہے جب تک اس کو جغرافی حقائق سچا نہ دکھائیں محض ایک تفسیر ہے, ذوقی چیز ہے. جب جغرافیائی حقائق اس کو صحیح دکھا دیں پھر ہمارا حق ہے کہیں کہ یہی قرآن کریم کی مراد تھی. اس کو آپ چیک کر لیں, سمجھ گئے. جہاں تک مجھے سرسری یاد ہے وہ یہی بنتا ہے کہ ڈیڈ سی اسکول جو ہم نے دیکھی تھیں یعنی نقشے میں, تو وہ شرکن غربن بنائی گئی ہیں. ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کے اوپر شمال کی طرف, اور ایک طرف سے بنی ہے تو پھر کچھ ادھر بنی ہے کچھ اس پار کے ادھر بنی ہے, جس سے یہ بھی امکان ہے کہ وہ غار جس سے آغاز ہوئے وہ وسط میں واقع ہوگی تقریباً. اس مضمون کو جب غاروں سے نکال کر عالمی سطح پر دیکھیں تو یہ نکلے گا کہ ان قوموں کو اللہ تعالی شمالی علاقوں میں دائیں بائیں پھیلائے گا اور شمالی جنوب نہیں پھیلائے گا. اور یہ تو 100% قطعی بات ہے. پہلی بات, غاروں کے اطلاق میں تو ممکن ہے کہ کچھ فرق ہو اور وہ معنی مراد ہی نہ ہو, مگر یہ معنی تو یقیناً مراد ہے, کیونکہ یہ اصل بنیادی معنی ہے جو مستقبل میں اسلام اور بلکہ ساری دنیا سے گہرا تعلق رکھے گا, رکھنا تھا جس نے. وہ یہ ہے کہ ہم ان کو اہل یعنی اہل کہف کو, اصحاب کہف کو مشرق اور مغرب کے رخ پر شمال میں پھیلا دیں گے اور وہیں ان کا عروج ہوگا. چنانچہ جتنی قومیں ہیں مغرب عیسائی قومیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے شمال میں ہی عروج ادا کیا ہے. چنانچہ کئی دانشور کہتے ہیں کہ ایسٹ ویسٹ کی ڈیوائڈ غلط ہے, اصل میں نارتھ ساؤتھ کی ڈیوائڈ ہونی چاہیے, کیونکہ ترقی یافتہ ساری قومیں نارتھ میں ہیں اور پسماندہ ساری قومیں ساؤتھ میں ہیں, یعنی مادی اور دنیاوی ترقی کے لحاظ سے. اور یہی مضمون ہے جو غالباً میں نے ایک دفعہ پہلے کسی ذکر میں عراق کے جنگ میں یا کسی موقع پہ بتایا تھا کہ جو بڑی ڈیوائڈ جو دنیا کو تقسیم کر رہی ہے اور کرے گی آئندہ, وہ نارتھ ساؤتھ ڈیوائڈ ہے. ریسزم کی شکل بدل جائے گی اور صرف سفید فہمی یا غیر سفید فہمی کی ویسی ہوگی, کیونکہ یہودی سفید فہم اصل میں نہیں ہے, یہودی عربوں والا رنگ رکھتے ہیں, لیکن چونکہ شمال میں منتقل ہو گئے اب وہ شمالی قوموں کا حصہ بن گئے ہیں اور عرب جنوبی قوموں میں ہی رہے ہیں, اس لیے جو آئندہ دنیا میں ڈیوائڈ ہوگی اور بہت بڑے فیصلہ کن جنگیں ہوں گی, اس میں شمال اور جنوب کی جو لائن ہے غالباً یہ فیصلہ کن ہوگی, اور وہ پھر جو ٹوٹے گی ان کی, ایک دیوار تو پہلے ٹوٹ چکی ہے, مگر وہ فیصلہ کن جنگ آخر پہ کیا ہوگی وہ قرآن کریم میں مختلف جگہ اس کے اشارے موجود ہیں. یہ میں تمہید کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ اب جب میں ترجمہ شروع کروں گا تو ہر جگہ رک کے تفصیل نہ بیان کرنی پڑے. آپ کو علم ہو جانا چاہیے کہ ان ڈسکرپشن میں بڑی وسعتیں ہیں. جہاں تک وقت کا تعلق ہے, ایک دن سے کیا مراد ہے, ایک دن سے مراد 100 سال بھی ہو سکتا ہے, اگر خدا تعالیٰ کا دن شمار کریں تو 1000 برس کا بھی ہو سکتا ہے, اور صدی کے لیے بھی دن کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. سورہ طہٰ میں تفسیر کبیر میں حضرت مسلم مولانا نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ سورہ طہٰ چونکہ انہی لوگوں سے تعلق رکھتی ہے, وہاں 10 دن کی بات چلائی گئی ہے. تو 10 دن کیونکہ کیا ہے وہ اشرا, ہاں بسم اللہ اشرا, اشرا کہا ہے تو اس سے مراد 1000 سال ہے. تو اس پہلو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کا نقشہ ماضی اور مستقبل کے لحاظ سے جغرافیائی طور پر بھی اس صورت میں خوب کھول کر بیان کر دیا گیا ہے, اور دوسرے پہلو سے بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. سورہ طہٰ کا 10 نام بھی ہوتا تو 1 دن والا جو حصہ ہے وہ بھی 1000 تک ممتد ہوتا ہے. اس لیے یہ بہت ہی اہم صورت ہے, بڑے گہرے غور اور فکر کے ساتھ اس کا مطالعہ ضروری ہے. اب جب بھی کسی مدت کی بات ہو تو اس کے ایک کنارے کی بات بھی ضرور چلے گی, ورنہ مدت کب سے شروع ہوئی کب ختم ہوئی, اس میں اختلافات ہوں گے تفصیلی. 1000 سال سوئے رہے تو 1000 سال کے بعد وہ اٹھے ہیں اور غلبہ ہوا ہے. یہ 1000 سال کب سے شروع ہوتے ہیں؟ حضرت مسیح کی پیدائش سے, حضرت مسیح کے وصال سے, یا دعوی مسیحیت سے؟ دعوی مسیحیت اور وصال چونکہ مغربی آزاد و شمار کی روح سے ایک ہی چیز بنے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ صلیب پر ہی آپ کا وصال مانتے ہیں, اس لیے ہمارے لیے ان کے سالوں سے اگر شمار کرنا ہو تو پیدائش کو اگر لیں گے تو پیدائش آپ کی واقعہ صلیب سے جو 33 میں ہوا تقریباً 7-8 برس پہلے کی ہے، اور یہ سب محققین تسلیم کر چکے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں 4 سال پہلے کی، بعض کہتے ہیں 10 سال پہلے کی، مگر اس کے درمیان حضرت مسیح کا جو سن ہے وہ پہلے شروع ہونا چاہیے تھا، وہ بعد میں شروع ہوا ہے. اور چونکہ عموماً 40 سال کا عرصہ نبوت کے لیے، اگرچہ قانون تو نہیں مگر ایک سنت کے طور پر نظر آتا ہے، کیونکہ پختگی کی عمر بیان ہوئی ہے قرآن کریم میں. حضرت موسیٰ کے لیے بھی 40 سال کا ہی عرصہ ہے، جب وہ 10-40 سال کی عمر کو پہنچے ہیں تب آپ کو نبوت عطا ہوئی. اور قرآن کریم میں جب یہاں یہ فرمایا یہاں تک کہ وہ بچہ پختگی کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تب اس نے دعا کی اپنے ماں باپ کے لیے، وہاں بھی 40 کا ذکر ہے. تو جو محققین کی رائے ہے ان کے درمیان حضرت مسیح کی پیدائش کی مدت ہے. جو اگر 7 سال پہلے شمار کریں جو عین ممکن ہے، تو حضرت مسیح کی صلیب کا واقعہ 40ویں سال کی عمر میں ہوا ہے، 40 سال کے بعد 1-2 سال کے اندر. یہ وہ مدت ہے، وہاں سے اگر کھینچیں تو اور بن جائے گا زمانہ 1000 کا، اگر پیدائش سے کھینچے تو اور زمانہ بن جائے گا. وہ زمانہ معین کرنے کے بعد پھر تاریخی تحقیق ضروری ہے کہ وہ جو پہلا 1000 سال ہے وہ کب ختم ہوا ہے، جس کے بعد ان کے جاگنے کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. تاریخی لحاظ سے عیسائیت کے لیے شالمین کا زمانہ سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ شالما، اس کو فرینچ میں شامین یا شالما کہتے ہیں، انگریزی میں شارلمین کہتے ہیں. تو شالمین کا زمانہ جو چارلس ہے اصل میں، وہ بہت اہمیت کا زمانہ ہے، اور وہ غالباً آج سے 1000 سال پہلے شالمین آیا ہے. یہ وہی ہے جس نے فرانس سے مسلمانوں کو نکال کر اسپین کی طرف دھکیل دیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنی عیسائی حکومت مغرب کی طرف منتقل کی اور جبری طور پر آخن سے پرے جتنے بھی جرمن تھے ان کو اس نے جبرن تلوار کے زور سے عیسائی بنایا. اور اس کے علاوہ وہاں اس کا جو کیتھیڈرل ہے ابھی تک وہ دیکھنے والا ہے، وہ پہلا جرمن کے سوائل پر، جرمن کے میدان پر جو چرچ بنایا گیا ہے وہ شالمین نے بنوایا تھا، وہ آخر میں ہے. تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں یہ باتیں کہ یہ شالمین کے زمانہ تو اہمیت رکھتا ہے، مگر وہ آیا 1000 سال کی ڈسکرپشن میں آتا ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں تو اٹھنے کا زمانہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے شروع ہوا ہو. اور شالمین خود بھی تو پہلے ہو سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ اگر آج جہاں تک مجھے یاد ہے وہ آج سے 1000 سال پہلے کاؤنٹ کریں تو 996 بن جائے گا، اور شالمین اس سے پہلے کا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، وہ چیک کریں گے دوسرے میں. اور 1000 سال اگر پورے شمار کریں تو اس وقت یورپ میں کیا کیا تبدیلیاں ہو چکی ہیں. جو بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں حضرت مسیح کے 1000 سال بعد، جس میں 40 سال کا فرق اوپر نیچے کا دیکھنے والا ہے، وہ معمولی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ڈنمارک کا بادشاہ عیسائی ہو گیا ہے، پولینڈ نے عیسائی ملک ہونے کا اعلان کر دیا ہے. اس قسم کے وہ اس دور میں عیسائیت کے یورپ پر غلبے کے بڑے نمایاں واقعات ہوئے ہیں جن کو تاریخ لینڈ مارک قرار دیتی ہے. اس لیے قرآن کریم نے جو 1000 برس فرمایا ہے، میرے نزدیک وہ حضرت مسیح سے ہی شروع ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور جو وقت سے. اگر حضرت مسیح سے شروع کریں گے تو پھر اب ہمیں تاریخی کھوج نکالنا ہوگا کہ وہ کیا ایسے نمایاں واقعات ہوئے ہیں جہاں ان کے لیے کہا جا سکے کہ یہ مبوس ہو گئے ہیں. وہ دوبارہ رومن امپائر ختم ہوئی. رومن امپائر کے متعلق تو یہ کہتے ہیں 1000 سال رہی تھی، لیکن وہ 1000 سال حضرت عیسیٰ سے شمار نہیں ہوتے، وہ پہلے سے شمار ہوتے ہیں. جس کا مطلب ہے کہ رومن امپائر کا اختتام کہیں 600-700 سال عیسوی میں کہیں ہوا ہے، جو اس کی عظمت کا اختتام ہے. مگر جہاں تک رومن امپائر کا حضرت مسیح سے تعلق ہے، ہم جانتے ہیں کہ حضرت مسیح کے زمانے میں وہ اپنے عروج پر تھی، ختم نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد تک رہی ہے. تو یہ جو حسابی دھاگے باندھنے والا معاملہ ہے کہ کس واقعہ سے باندھا جائے اور پھر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، یہ ہے سب سے اہم بات جس کے لیے لازماً اپنے ذہنی رجحانات سے آزاد ہو کر فیصلے کرنے ہوں گے. ورنہ اکثر مفسرین اس وجہ سے رستہ چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ حل ہٹ جاتے ہیں موقع سے، کہ ان کے ذہن میں ایک چیز گڑ جاتی ہے کہ یہ ہوگا، ہونا چاہیے، اور پھر دھاگے وہاں باندھتے ہیں جہاں حساب پورا ہو جائے. اور دھاگے باندھنے میں کسی کو کوئی تنگی نہیں ہے. تاریخ کا دھاگا کہاں باندھیں آپ کی مرضی ہے، کسی جگہ سے 1000 سال پہلے باندھیں، اگر آگے لے جائیں اس واقعہ کو تو وہاں سے 1000 سال پہلے باندھیں، کسی نہ کسی جگہ دھاگا باندھنے کے لیے کوئی مواد تو ضرور مل جائے گا. اس لیے یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے. اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو پھر ذاتی جذباتی رجحانات سے بالا ہو کر ہمیں اصولاً کوئی فاصلہ کرنا ہوگا پہلے، کہ تاریخ شروع سے کہاں سے کرنی ہے. جب تک یہ فیصلہ آزاد نہ ہو، اس وقت تک بعد کے واقعات کا زمانہ ہم پر معین نہیں ہو سکتا. اگر آپ مثلاً اسپین سے مسلمانوں کا انخلاء، یہاں سے آپ تاریخ کا دھاگا باندھ کر بیکورڈ شروع کریں، تو پھر لازماً آپ کو 1000 سال کا دھاگا جو ہے وہ کہیں اور جا کے باندھنا پڑے گا. تو یہ درست نہیں ہے. میرے نزدیک پہلے اصولی بحث کے ساتھ، انصاف کے ساتھ آغاز طے ہونا ضروری ہے، کہ جو تاریخی طور پر اپنے اندر قطعیت رکھتا ہو. اور وہ دو ہی صورتیں ہیں، ایک حضرت مسیح کے زمانے سے باندھا جائے، کیونکہ واقعہ مسیحیت کے متعلق، مسیحیت کے پھیلاؤ اور عروج کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے، یا پھر رومن جو سلطنت کا عروج تھا وہ بھی ایک نمایاں چیز رکھتی ہے، اس کا عروج ہونا، اور اس سے پھر بات شروع کی جائے گی کہ ایک سلطنت غروب ہو گئی، ایک دوسری سلطنت ابھر آئی ہے. اس کے سوا کوئی تاریخی جواب نہیں ملتا کہ ہم اس زمانے کو کہاں سے شروع کریں. کیونکہ آپ کے زمانے میں آ رہا ہے کچھ؟ اچھا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہیں. یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں تحقیق ہونی چاہیے، اور میں چونکہ ساری دنیا کو مخاطب کر رہا ہوں، اس لیے جہاں جہاں بھی ہمارے علماء ان باتوں کو عبور رکھتے ہیں، وہ افراتفری میں فیکس بھیجنے کی کوشش نہ کریں، ایکسائٹ ہو کے کہ ہم فرم دے دیں. یہ باتیں بڑی گہری تحقیق کی ہیں. ان سب امور سے مراد جو جغرافیہ کے ماہر ہیں وہ اپنی رائے دیں، جو تاریخ پر نظر رکھتے ہیں وہ مزید تحقیق کریں، اور اس سارے دور کے اہم واقعات کو اس طرح مطالعہ کریں کہ جو پہلا 1000 سال ہے اس کی مدت کہاں ختم ہوگی، اور جب ختم ہوتی ہے تو کیا ہو رہا ہے، ایک سنسنی سی نظر آنی چاہیے. اثر نو عیسائیت اٹھ رہی، اثر نو تھی تو پہلے بھی اٹھی ہوئی، یہ ہم سمجھتے تھے کہ سوئی ہوئی ہے، اس طرح وہ اٹھی ہے کہ وہ تاریخ پر جگہ جگہ نئے نقوش قائم کر رہی ہے، اور ایک نئی عظیم طاقت کے طور پر ابھرتی ہے. وہ مجھے جگہ معین کرنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر سورہ کہف کے مضمون کو ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکتے اور جیسا کہ حق ہے اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. اب یہ تنقیدی بات ختم, اب ترجمہ شروع. ترشم سائزا طلعت تزاور ان کافر, اور تو سورج کو دیکھتا ہے جب وہ چڑھتا ہے, اس کا جب وہ نکلتا ہے, ان کافہم ان کے کاف سے ذات الیمین دائیں طرف نکلتا ہے. سورج کو تو ان کے کاف سے دائیں طرف چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے. اس میں یہ بھی بحث اٹھائی تھی میں نے کہ کاف سے اگر دیکھا جائے تو کاف چونکہ خود معین ہی نہیں, اس لیے کس کاف سے دیکھو گے؟ اس لیے مکے کے سوا کوئی جگہ نہیں بنتی جہاں سے دیکھنے والا دیکھ رہا ہو. تو وہ جب ان کے دائیں طرف دیکھتا ہے سورج کو کہ نکلتا ہو, یوں لگتا ہے جیسے ان کے دائیں طرف سے نکل رہا ہے, لیکن جب غروب ہوتا ہے تو وہ بائیں طرف غروب ہو جاتا ہے. اور تقریرہم کاٹتا ہوا رستہ کاٹتا ہوا گزرتا ہے. وہم فی فجوۃ منہ, وہ اس میدان میں واقع ہیں جو ان دو انتہاؤں کے درمیان ہے. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ تعالی کی آیات میں سے ہے, اس لیے بہت ہی اہمیت ہے کہ اس کو سمجھا جائے. غیر معمولی اس میں نشانات ہیں اللہ تعالی کی طرف سے. من یهدہ اللہ فہو المهتد, وہی ذالک من آیات, من یهد اللہ, کیا آپ نے کہا یاد ہے؟ نہیں یاد ہی پڑ گیا سر. اچھا غلطی سے وہ منہ سے نکلے, میں دیکھ تو رہا ہوں صاف لکھا ہو یاد اللہ. من یهد اللہ فہو المهتد, جسے اللہ ہدایت دے وہی ہے جو ہدایت پاتا ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا, اور جسے وہ ہدایت کی بجائے گمراہ ٹھہرا دے, ہدایت دینے کی بجائے گمراہ ٹھہرا دے, تو اس کے حق میں کوئی مددگار اور کوئی اسے ہدایت دینے والا نہیں پائے گا, اس کا مرشد کوئی نہیں ہوگا جو اسے ہدایت دے دے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُود, تو ان کو زیادہ ہوا سمجھ رہا ہے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. ایک یہ ترجمہ اس کا جو عام طور پر ہمارے تراجم میں راہ پا گیا ہے. میرے نزدیک یہ ترجمہ اس لیے درست نہیں ہے کہ اسی آیت کا اگلا حصہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ بھی ہے, اور یہ ترجمہ کرنا کہ وہ 100 سال تک سوئے پڑے تھے اور اکیلا کتا جاگا ہوا بار بیٹھا تھا, یہ بالکل بےمانی ترجمہ ہے اور ہمیں کچھ نہیں, کوئی حقیقی بات بتاتا ہی نہیں جو ترین عقل ہو. دوسرا ترجمہ میں نے ہی اسی مضمون کو واو حالیہ سمجھتے ہوئے یوں بنے گا, تعصبہم ایقاظم وہم رقود, باوجود اس کے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں پھر بھی تو انہیں جاگا ہوا سمجھ رہا ہے, یعنی ان کے اندر جو طاقتیں بیدار ہوں گی تو وہ ایسا لگے گا جیسے اس زمانے میں سوئے پڑے تھے. اور اس کی دلیل آگے یہ ہے کہ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملیت منہم رعبا, اگر تو ان پر جھانک لے تو پھر بھی ڈرے گا اور ان سے مروب ہو جائے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ قومیں بڑی طاقتور تھیں اور ان کو دیکھ کر انسان یہ سمجھ, اور ان کی فوجی چھاونیاں تھیں جو ان کی نگرانی کر رہی تھیں, جس طرح غاروں کے سامنے کتے بیٹھے رہتے تھے وہی کتے ہیں جو اب ان کی محبت کا منبع مرجع بن گئے ہیں. کیونکہ جو جانور ایک دفعہ وفا کرتا ہے پھر انسان بھی اس سے وفا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عجیب ایک مضمون بنایا ہے تاریخ کا کہ بعض پرانے تاریخی واقعات آئندہ قوم کی خصلت بن جاتے ہیں. تو یہ جو کتے ان کی غاروں کے آگے بیٹھے رہتے تھے ان کو مطلع کرنے کے لیے کہ کوئی دشمن آ رہا ہے, ان کے بھونکنے سے یہ مستعد ہو کر اپنے غاروں کے اندر چھپنے کی جگہوں کی طرف بھاگ جایا کرتے تھے. ایک تو ظاہری مضمون ہے, وہ بھی ہو تو یہ خیال کر لینا کہ کتا اکیلا جاگا اور یہ سوئے پڑے ہیں، اور اگر وہ کتا بھونکے بھی تو ان کو کیا فائدہ پہنچے گا، اور سوئے ہیں تو 100 سال کم سے کم سوئے ہیں، یہ مفسرین لکھتے ہیں، بیچ میں اٹھتے بھی نہیں، تو پھر تو ڈیڈ میٹ تھے ہر ایک کے لیے، جو بھی آئے کتا بے شک بھونکتا رہے، سپاہی میں اندر جا کے سوتوں کو پکڑ کے ذبح کر دینا تھا، تو یہ مراد نہیں ہے. مراد یہی ہے کہ باوجود اس کے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، پھر بھی تم ان کو شمار کر رہے ہو جاگا ہوا، ان معنوں میں کہ ان کے اندر جاگی ہوئی طاقتیں ہیں اور تم سمجھ رہے ہو کہ وہ سوئے ہوئے ہیں. یہ مضمون حالیہ کو سمجھنے کے لحاظ سے ادلہ بدلا جا سکتا ہے. تعصبہم ایقاظم وہم رقود، رقود کی حالت میں بھی تم ان کو جاگا ہوا سمجھ رہے ہو، یعنی ان کی ادائیں، ان کی طرز جاگو ہوئے والی ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ابھی ان کی طاقتیں مخفی ہیں، ابھی پوری طرح ابھری نہیں ہیں. اس لیے یہ معنی لیے جائیں تو پھر ساری آیت کے ساتھ یہ معنی درست بیٹھتے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں مشرق و مغرب میں، یعنی اسی لیٹیٹیوڈ پر جو شمال کے حصے میں واقع ہیں، انہیں لیٹیٹیوڈ میں مشرق و مغرب میں پھیلا دیں گے. اور اب دیکھ لو کہ غاروں کے اندر کیسے ان کو مشرق و مغرب میں پھیلایا جا سکتا ہے، ناممکن ہے. ایسی تنگ غاریں ہیں کہ جہاں جا کے وحشت ہوتی ہے، اور ان میں ان کے شرق و غرب میں پھیلنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ایک وعدہ ہے آئندہ مستقبل کا کہ ہم ان قوموں کو شرق و غرب میں پھیلا دیں گے، جو شمال ہی کے حصے میں واقع ہوگا، یعنی جنوبی شرق و غرب میں نہیں، بلکہ جگائیں گے جب وہ واقعتاً جاگے ہوئے دکھائی دیں گے تم سب کو. یہ وہ دور شروع ہوگا جب ہم ان کو شرق اور غرب میں طاقت بخشیں گے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان لوگوں کی فوجی چھونیاں ہمیشہ ان کی سرحدوں کی حفاظت کریں گی اور نگران رہیں گی. وہ بہت بڑی طاقتور فوجی قومیں ہیں جو وجود میں آنے والی ہیں. جس کا کتا غار کی حفاظت کیا کرتا تھا، اس کا شرق و غرب میں جہاں جہاں ان کو پھیلاؤ ملے گا، ان کی فوجی چھونیاں حملہ آوروں کے خلاف مستعد اور نظر رکھنے والی ہوں گی. لَوِتَّ لَا تَعَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اس حالت میں جب تو ان کو دیکھے گا تو روب سے بھر جائے گا اور ان سے فرار اختیار کرے گا. وہ ترشم شاید یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ تیسرا پھر کیا ہے اس کے بعد، کون سی 19 آیت ہے نا جس میں کہی ہاں غائب، یہ نیچے نیچے ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو ایک نئی بعثت عطا کی، نئے طور پر اٹھے ہیں. پھر قال قائل منہم کم لبستم، ان میں سے کئی پوچھنے والے کہیں گے تم کتنی دیر رہے ہو اس زمانے میں. قالوا لبسنا یومن او بعض یومن، جواب ہو جائیں گے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. قالوا ربکم اعلم بما لبستم، کہنے والے جو آگے سے یہ کہیں گے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے ہو. خبثوا احدکم بورقکم ہذہ الی المدینۃ فلینظر ایھا ازکی طعاما فلیاتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، اور فبسو پس تم اٹھو اور بورقکم اپنا سکہ یا نوٹ جو بھی کرنسی ہے اس کرنسی کو لے کر المدینت شہر کی طرف جاؤ، فلینظر ایوہا ازکا طعاماً، اور پھر دیکھو کہ کون طعام کے لحاظ سے سب سے زیادہ نفع مند ہے. ازکا کا مطلب اچھا طعام، اور دوسرے یہ کہ نفع مند، دونوں میرے نزدیک اس کے اندر شامل ہیں. فلیاتکم برزق منہ، پھر اس میں سے رزق لے کے آؤ. ول یتلطف، اور تلطف چاہیے کہ وہ تلطف کرے جانے والا. تلطف کے ایک تو معنی جھانکنے کا ہے نا، کیوں جی مومن صاحب، یا نرمی کا سلوک صرف مراد ہے؟ وہ تو ہے ہی، میں ویسے پوچھ رہا ہوں تلطف میں، یا تلطف میں کہیں جھانکنے یا جائزہ لینے کا مفہوم تو نہیں داخل ہوتا؟ ایک طرف تلطف کرنا، اس کو جھکنا، اس کو نگاہ کرنا، ایک نرمی کے لحاظ سے بھی آتا ہے اور ایک طرف اس طرف رخ پھیرنے کے لحاظ سے بھی آتا ہے. آپ دیکھیں گے اس کا غزل میں، اس لیے کہ جو مضمون ابھر رہا ہے میرے ذہن میں اس میں کچھ وہ پہلو بھی ہونا چاہیے اس کے اندر. بدائے ولا یو شرن بیکم احدا، اور کوئی اپنے طریقے لوگوں کو باتیں نہ بتائے، لوگوں کی باتیں معلوم کر کے آئے، یہ مضمون ہے سب. اب غار کے زمانے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ وقتاً فوقتاً یہ معلوم کر کے یا اندازہ لگا کے کہ بیرونی دنیا میں حکومت ان کے موافق آ گئی ہے، کوئی انقلاب برپا ہوا ہے، اس وقت یہ باہر بھیجتے رہے ہیں اپنے نمائندے. اور اس پہلو سے یہ تلطف کا معنی یہ ہوگا کہ کوئی اشتعال پیدا کرنے والی بات بالکل نہ کرنا، ابھی جائزہ تمہیں لینا ہے، اور ان کی طرف تلطف کرو اور واپس آ جاؤ، مگر تلطف ایسا ہو کہ وہ تمہارا راز نہ پا سکیں، تم ان کے راز پا لو. ولا یو شرن بکم احدا، اور جو بھی ہمارا نمائندہ باہر جائے وہ اپنے متعلق تفصیلی حالات ان کو نہ بتائے. یہ غار کے جو زمانہ چلتا ہے 300 سال کے اندر، غاروں میں جب یہ رسے ہیں اس کے اندر یہ عملاً تاریخ پلٹے کھاتی رہی ہے، اور کبھی کوئی بادشاہ آیا ہے جو ہمدرد آ گیا، منصف مزاج آ گیا، کبھی کوئی اچانک ظالم بادشاہ ابھرا ہے. تو غاریں مسلسل آباد نہیں رہیں، غاروں کی جو سائنسی لحاظ سے غاروں کا جو جائزہ ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ وقتاً فوقتاً استعمال ہوئی ہیں، اور کبھی محض اپنے تاریخی مواد کو، کتابوں وغیرہ کو اندر رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہوئی ہیں، اور کبھی چھپ جانے کے لیے بھی استعمال ہوئی ہیں، پرفیوم کے لیے بھی استعمال ہوئی ہیں، مگر یہ مسلسل نہیں ہے. اگر یہ مسلسل 300 سال تک غاروں میں دفن ہوتے رہتے تو ان کا قبرستان اتنا بڑا ہو جانا تھا کہ وہ غاریں خود شرق مغرب میں بے شمار پھیل جاتی اور ان میں آدمی مردے نہیں پورے آ سکتے تھے. جو مردے ہیں وہ بھی اوپر نیچے دفن ہوئے ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جگہ کی تنگی کا احساس بڑا نمایاں تھا. بس 300 سال مسلسل عیسائیوں کے مردے وہاں دفن ہونا یہ خلاف عقل بھی ہے، خلاف تاریخ ہے. بس یہ جو دور ہے اس میں وہ لوگ جب ہمدرد آ جاتے تھے اوپر تب یہ بھیجا کرتے تھے. اور ورقکم حاضہ کا مضمون ان کی سلطنتیں بدلنے سے تعلق رکھتا ہے. فرمایا جب ہم آئے تھے تو یہ ورق لے کے آئے تھے، یہ سکہ چل رہا تھا، اب اوپر جا کے دیکھو کہ اس سے کیا ہاتھ آتا ہے، یہ سکہ ہے بھی کہ نہیں اب، اور تبدیل تو نہیں ہو گیا کہیں. یہ جو واقعہ ہے اس کو اگر تفصیلی رنگ میں پہلے واقعہ سے لگائیں تو لفظاً لفظاً تو پوری تصدیق کرنا آسان نہیں ہے، مگر عمومی تصدیق ہو جاتی ہے. جو شمالی قومیں ہیں انہوں نے جب آغاز میں اپنی اقتصادی مقاصد کی خاطر جنوبی قوموں کی طرف آدمی بھیجے ہیں, اس زمانے میں جنوبی قوموں میں بھی بہت طاقت تھی اور ان سے نرم بات کرنا لازم تھا ان کا, کیونکہ یہ خیال کر لینا کہ جنوبی قومیں بالکل ہی وہ مردہ گوشت تھی ان کے سامنے بالکل غلط خیال ہے. بہت بڑی بڑی طاقتور سلطنتیں تھیں, یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اور اس دور میں بہت سے مسلمان بادشاہوں نے, پھر اس کے بعد ترکی حکومت نے بڑی طاقت کے ساتھ ان کو جواب دیے ہیں, اور کوئی آسان چیز نہیں تھی ان کو فتح حاصل کرنا, لیکن لازم تھا ان کے لیے کہ ان سے تجارتی تعلقات استوار کریں اور یہ دیکھیں کہاں سے اچھا رزق ملتا ہے, اور اس دور میں ان سے خوش آمدانہ اور نرم باتیں کریں تاکہ وہ اس سے بھڑک کے الگ نہ ہو جائیں. یہ اس پہلو سے جو میں اب مضمون بیان کر رہا ہوں بین ہی تاریخ پر چسپاں پاتا ہے مضمون, اور واقعتاً ان لوگوں نے جب بھی جنوب کی طرف یعنی اپنے علاقے سے باہر, غار سے باہر آنے سے مراد یہ ہوگی کہ وہ شمالی علاقہ جس میں خدا تعالیٰ نے ان کو محدود کر دیا تھا, وہاں سے جب باہر نکلے ہیں تو بین ہی اس پالیسی پہ نکلے ہیں اور کوئی بھی اس میں استثنا نہیں. تمام شمالی ممالک نے جنوب کی طرف جو سفر کیے ہیں وہ تجارتی غرض سے کیے ہیں, اور تجارت کے لحاظ سے جو بہترین اڈے تھے وہ قائم کیے, اور تلطف کا مضمون بہت نمایاں نظر آتا ہے. بہت ہی نرمی کی باتیں کرتے تھے, بہت ہی تعریفیں کرتے تھے, تحائف لے کے جاتے تھے بادشاہوں کو اور جو بھی طاقتیں اس وقت مسلط ہوا کرتی تھیں, ان کی خوش آمدیں, ان کو تحفے دینا, یہ سب تلطف کی باتیں ہیں. دوسرا مضمون تلطف کا جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کی طرف سے تلطف کرتا ہے تو اس کی طرف جھکتا ہے, اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, جائزہ لے رہا ہوتا ہے قریب سے. یہ مضمون اس لیے ذہن میں آتا ہے کہ آگے فرمایا ولا یشرن بکم احدا, ان کو بتانا نہ کہ تم کہاں ہو. غار کے زمانے میں اگر حکومت بدل گئی ہے تو بتانا نہ بتانا بے تعلق ہو جاتا ہے, اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہر چیز بہن ہی اس کی جسمانی ہو رہی, اور دوسرے کو پتہ بھی لگ جانا تھا خود ہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اکیلا آدمی اجنبی سا پرانے زمانے کے سکے لیے پھرتا ہو, ان سے چیزیں خرید رہا ہو اور اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے, اس کا پیچھا کر کے لوگوں نے معلوم کر لینا تھا, اس کو پکڑ لینا تھا, زبردستی ساتھ لے کے چلتے کہ جاؤ بتاؤ کہاں سے نکل کے آئے ہو تم, پرانے زمانے کے واشی نظر آ رہے ہو, آئے کہاں سے ہو, چلو ہمارے ساتھ. اس لیے یہ بات لفظاً لفظاً پوری طرح اس پر صادق نہیں آتی اس دور پر, لیکن مانند جو مستقبل سے تعلق رکھنے والے واقعات ہیں ان پر نہ صرف صادق آتی ہے بلکہ بڑی برمحل صادق آتی ہے. چنانچہ اس پہلو سے یہ تلطف اور یشرن بکم احدا لا یشرن بحدا کا ایک مضمون کا تعلق بن جاتا ہے. ان سے لطف کا سلوک کرو, ان پر جھکو, نرمی کی بات کرو, ان کی خبریں تو لے آنا لیکن اپنی نہ ان کو بتانا کہ تم کیا کر رہے ہو, تمہاری ترقی کے راز کیا ہیں. چنانچہ اس زمانے میں مغربی دنیا نے اپنے سائنس کے علوم اپنے احیال علوم کے دور کے میں جو کچھ انہوں نے ماضی ترقیات کی چیزیں حاصل کی تھیں وہ بالکل نہیں دیں تھیں ملک کو, ان سے چیزیں سیکھ کے آ جاتے تھے. بارود کا استعمال, توپوں کا, یہ جو دور مار میسائلز ہیں ان کا استعمال انہوں نے سیکھا ہے مگر ان کو دیا کچھ نہیں. اور یہی جو علوم کا اخفاء ہے اس نے پھر ان کو ایک بڑی بھاری برتری ان پر عطا کر دی. اس کے بعد ہے انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم اور یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا. اس میں یہ بات تو بہر قطعی ہے کہ غار کے اس دور میں بھی اگر وہ ان پر غلبہ پا لیتے, اوپر والے ان کو پکڑ لیتے تو یا ان کو مرتد کر لیتے, اپنی ملت میں لوٹا لیتے,
और ऐसी या संसार कर देते, तो इसलिए वो अकेला आदमी जो है वो कैसे बच सकता था। अकेले आदमी के बचने का तो उस पर उनके लिए कोई सवाल ही नहीं, ना इनके मख्फी रहने का कोई सवाल रहता है। तो मुराद ये है कि वो जायजा लेके, पहले जायजा गालबन उधर हटा हटा सा जायजा है, जाके देखो, हालात मालूम करो, ये देखो कि वो दोस्ताना रंग रखने वाले लोग हैं जो ऊपर हैं, या उनमें तुम मजबूरियत पाते हो, तो हिकमत से काम लेना, ऐसा ना हो कि पकड़े जाओ, और अगर पकड़े जाओगे तो फिर जो भी जासूस गया है उसके जरिए वो पिछले लोगों के लिए इतला पा जाएंगे, और उनको वो या तो मार देंगे, कत्ल वारत करेंगे, या फिर उनको इत्तज़ाद पर मजबूर कर देंगे। ये गार वाले हिस्से पर इन मानों में ये इतलाक पड़ता है। दूसरा ये कि अगर तुम मुसलमान अकवाम में या दूसरी अकवाम में जाओगे और तुमने तरतुफ के जरिए अपनी हिफाजत न की, तो वो मुश्तिल होकर या तुम्हें मारेंगे या जबरदस्ती मुसलमान बना लेंगे, या जबरदस्ती जो भी वो मजहब है उनका, जिनकी कौमों का, वो तुम्हें बना देंगे। ये होता रहा है तारीख में। तो इस तरह से जब वसी पैमाने पर देखें तब भी ये आयत सादिक आती है, और मुयन गार के ताल्लुक में भी आयत सादिक आती है। वह कदारी का आखिर ना आलम यालम नवाद अल्लाह हक। इसी तरह हमने उन लोगों को पर ये बात खोल दी, आसर ना आलम उनको इलम दिया, क्योंकि यही मतलब बनता है इलम दिया। आसरना का क्या माना है? लफ्ज मुतले करना, इलम देना, बाखबर करना, क्योंकि दूसरे लोगों के लिहाज से। वैसे मैंने अपने तर्जुमे में तो यही लिखा हुआ है कि इस तरह हमने उनको बाखबर कर दिया या मुतले कर दिया।
फिर तो हमें आसरना हूं
रियालम हूं, असर ना कहने से या लियालम निकल रहा है। तो अल्लम नानी फरमाया आसर ना लियालम, ये मैं आपसे मदद मांग रहा हूं कि लोगी लिहाज से आसरना का तर्जमा क्या बनता है। जो मैंने किया है इस तरीक पर, हमने उन लोगों को मुतले कर दिया ताकि वो जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है। मुझे कमर साहब आपको भी माशाल्लाह काफी वाकई से लगे थे, इमाम साहब तो उसी वक्त बेचारी का इजहार कर देते हैं अपनी शक्ल से कि मुझे मौका दो, मैं तहकीक करके बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। क्यों, यही बात है ना? नहीं, दो वक्त में क्या है इसका रूट चाहिए पूछना। ये तो सरसरी इलम ही है सबको, ये अभी तक हमने किसी के इलम में नहीं है। लफ्जन लुगत के लिहाज से असर का क्या माना है, और असरा और आसरा, इनमें से फर्क तो पड़ेगा बहरहाल। मगर इसका कोई और लफ्ज कुरान के लिए याद है किसी को असर के लफ्ज का इस्तेमाल? उसेरा वहाँ वो किस मौके पर है?
मालूम हो जाए
कि
उन्होंने झूठ बोला है तो फिर दूसरे
गवाह आएगा। ओहो ठीक है, वो एग्जैक्टली वो इत्तला पाने और मालूम होने के माने नहीं है जी।
मालूम हो जाना और
आकर मालूम कराना। वही देखिए आपने देखो माशाल्लाह। वयालमु अन्न वादल्लाह हक्कुन, कि अल्लाह का वादा सच्चा है। वो अन्न सात ला रहती है, और सात में कोई शक नहीं। ये कैसे पता चला? अब ये बताइए, इस जतनाजों में बहनों अमर हूं फकालुबनु अलहिम बुनियाना, क्यों जी بالکل صاف بات ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، لیکن واضح طور پر ذہن نشین ہونا والی بات ہے، ذہن نشین کرنے والی بات ہے. ایک ایسی جماعت کا جو مدتوں مظلوم رہی ہو اور عملاً ایسی حالت میں ہو گویا وہ جیتے بھی مر گئی ہو، اور اپنی بقا کی خاطر زیر زمین رہنا پسند کرے یا مجبور ہو کے زیر زمین رہے، اس سے جو خدا تعالیٰ نے ان کی بعثت کا وعدہ فرمایا تھا کہ تمہیں ہم دوبارہ اٹھائیں گے، جو پہلے گزر چکا ہے وعدہ، یہ ہم نے جب وہ آدمی انہوں نے باہر بھیجے اور یہ دیکھے تو پتہ چلا کہ وہ واقعتاً وہ اٹھ چکے ہیں، اور یہ وعدہ جو پورا ہوا ہے ان پر، یہ آغاز عیسائیت میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ایسی قوم کو اللہ اتنا زبردست بنا دے اور اتنا غلبہ عطا کر دے کہ لوگ ان سے ڈرنے لگیں. فرمایا یہ خبر ان کو دینا یہ بھی یقین دلاتا ہے ان کو کہ خدا کے مرنے کے بعد جو دوسرے وعدے ہیں آخرت کے، وہ بھی ضرور پورے ہوں گے. جس خدا نے ناممکن حالات میں ایک مردہ قوم کو جی اٹھانے کے وعدے فرمائے اور ان کو پورا کر دکھایا، ان کو اپنی آخرت کی زندگی سے کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، وہ بھی لازماً وعدہ پورا ہوگا. ان سات اللہ رہ بسی ہے، یہ سات میں کوئی شک نہیں. دوسرے اسا کا لفظ قرآن کریم میں دو جگہ روحانی مذہبی انقلاب کے لیے استعمال ہوا ہے، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اور ایک حضرت مسیح کے تعلق میں آخرین کے اندر. تو انہ لعلم للساعۃ، تو یہ بھی مراد ہے کہ خدا تعالیٰ دوبارہ زندگی بخشے گا روحانی تمہارے تمہیں جب ایک دفعہ خدا نے دوبارہ اٹھا دیا ہے اور زندہ کر دیا ہے، تو یاد رکھنا آخرت کا جو وعدہ ہے تمہارے لیے، ایک نیا مسیح آئے گا اور وہ تمہیں زندہ کرے گا اور دوبارہ اٹھا لے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں. یہ جو معنی ہے اس کی قرآن پوری تائید کرتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روحانی انقلاب برپا فرمایا اس کے لیے لفظ سا ہی استعمال فرمایا ہے، اختربت سا تو ہم شکل قدر، یعنی وہ عظیم روحانی انقلاب جو محمد رسول اللہ سے وابستہ ہے علیہ السلام، وہ بالکل قریب آ کھڑا ہوا ہے، اور چاند کا پھٹ جانا اس بات کا گواہ ہے. اور پھر انہو علم الساء مسیح ایک آخری انقلاب کی طرف وہ انگلی اٹھائے گا، یعنی اس کا آنا پیش خیمہ بنے گا ایک اور انقلاب کا. یہ دو ساتھ ہیں جن کی طرف اس آیت میں بے نزدیک اشارہ موجود ہے، آخرت کی ساتھ قیامت کے معنوں میں درست، لیکن یہ دو ساتھیں بھی ہیں جو عیسائی تعلق میں لازماً آئندہ پوری ہونے والی تھی. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے ذریعے عیسائیوں کو نئی زندگی کا ایک پیغام ملا، اور دوسرے ان کے اپنے آقا عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے جو آخری بڑی ساتھ ہے اس کا عنوان باندھا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، جب وہ آپس میں اپنے معاملات میں بحث کر رہے تھے تو قالوا، انہوں نے کہا ان پر کوئی عمارت بنانی چاہیے. اب کیونکہ وقت ہو چکا ہے، باقی انشاءاللہ کل سے، کل ہے نا، مسجد کی تعمیر کا ذکر آئے گا نا یہاں. چلیں،